أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ صافات کو تین بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. شروع میں دو رکوع ہیں، اس میں جو بنیادی مضامین ہیں مکی صورتوں کے، یعنی توحید اور معاد اور رسالت پر بحث، جو اصل اعتقادی یا فکری یا نظری بنیادیں ہیں اسلام کی، ان پر تفصیل کے ساتھ گفتگو. اس کے بعد دوسرا حصہ سوا دو رکوعوں پر مشتمل ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ رکوع کا نشان لگانے والوں نے اگر ذرا اس میں کچھ تبدیلی کی ہوتی تو وہ تقسیم اور بھی بہت موضوع ہو جاتی، کہ چوتھا رکوع بجائے آیت نمبر 138 کے 148 پر ختم ہوتا تو توازن بھی پیدا ہو جاتا. بہرحال اس صورت میں یہ دو ہی رکوع سمجھیے، اس میں انباء الرسل اور قصص النبیین یہ دونوں ملے جلے موجود ہیں. فرق میں بیان کر چکا ہوں کہ انباء الرسل ان کا انداز ہوتا ہے رسولوں کو جب معین طور پر کسی قوم یا قریے کی طرف مبعوث کیا جائے اور ان کی دعوت رد کر دی جائے تو اللہ تعالی کا یہ مستقل قانون رہا ہے کہ رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچا کر بقیہ پوری قوم کو تہس نہس اور ہلاک اور برباد کر دیا جاتا رہا. یہ معاملہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب اور آل فرعون، ان چھ قوموں کا ذکر بار بار آتا ہے اسی زمن میں. تو یہ تو ہے انباء الرسل، اور ایک ہے قصص النبیین، نبیوں کے حالات، ان کے ذاتی حالات، ان کے ذاتی اوصاف، ان کا کردار، ان کا توکل علی اللہ، ان کا صبر، یہ جو صفات ہے ذاتی ان کا بیان. تو اس سورہ مبارکہ میں ان سوا دو یا دو رکوعوں میں انباء و رسل بھی ہیں اور ان کا پیڑا غالب ہے، اور قصص النبیین بھی. اس کے بعد یہ تیسرا حصہ آخری ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. یہ حصہ اپنے مضمون کے اعتبار سے پہلے حصے سے جا جڑتا ہے، یعنی درمیان میں انبیاء اور رسل کے حالات و واقعات آ گئے، اصولی مباحث وہی توحید معاد اور رسالت کے جو شروع میں چل رہے تھے، اب پھر مضمون اسی کی طرف لوٹتا ہے. اس کو اصطلاحاً اگر ذہن میں رکھنا چاہیں تو یہ ہے اسلوب، اسے کہتے العود الی البدء، کہ لوٹ جانا اسی مضمون کی طرف کہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. یہ خطبے کے سٹائل میں یہ جان لیجئے کہ یہ بھی ایک وصف ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر خطبے میں خطیب کے پیش نظر کوئی بات اپنے مخاطبین کے ذہن نشین کرانی مقصود ہوتی. شروع بھی وہ اسی بات سے کرے گا، پھر خطبے میں ادھر ادھر کی بہت سی باتیں آئیں گی، بحث جو ہے مختلف گوشوں میں چلی جائے گی، اس کے بعد پھر اس کو سمیٹ کر لانا اسی بات پر کہ جو اصل مقصود و مطلوب ہے، تاکہ لاسٹنگ امپریشن جو ہے سامعین پر پھر اسی بات کرے، اسی سے گفتگو شروع اور اسی پر پھر گفتگو کا اختتام. تو دیکھیے فاستفتہم، اب حضرت نوح اور حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت الیاس، حضرت لوط اور حضرت یونس علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کے ذکر کے بعد اب گفتگو شروع ہوئی. فاستفتہم، تو اے نبی ذرا ان سے پوچھئے، دریافت کیجئے، آل ربک البنات ولہم البنون، کیا آپ کے رب کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور ان کے لیے ہیں بیٹے؟ اب ایک تو ذرا نوٹ کیجئے، میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور پر ایک صورت میں آپ کو ایک اسلوب کی تکرار ملے گی، ایک رنگ جو ہے اس صورت پر غالب ہوتا ہے. مثلاً کہیں انداز یہ ہوگا ان سألتهم ولئن سألتهم ولئن سألتهم، یہی اسلوب جو ہے اس صورت میں بار بار آئے گا. اگر آپ ان سے یہ پوچھیں، اگر آپ ان سے یہ پوچھیں، اگر آپ ان سے یہ پوچھیں، تو وہی انداز اور وہی اسلوب جو ہے بار بار آتا ہے. یہاں دیکھیے اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 11، فاستفتہم، تو اے نبی ذرا ان سے پوچھئے، دریافت کیجئے، سوال کیجئے، وہی اسلوب آپ کو ملے گا، وہی لفظ جو ہے وہی سوال یہاں پر آ کر دہرا دیا گیا، وہی اسی انداز میں. اب کیا سوال ہے؟ بنیادی طور پر جو بحثیں ہیں جن پر رد و قدع زیادہ تھی، یہ ذہن میں رکھیے کہ ابتدائی دور میں، اور مجھے اس پر جزم ہے کہ یہ سورہ صافات جو ہے بالکل ابتدائی دور کی ہے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، اس کا انداز بتا رہا ہے، آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، پانچ رکوعوں میں 182 آیات، یہ منفرد ہے اس معاملے میں یہ سورہ مبارکہ. تو اس سورت چونکہ بالکل آغاز کی ہے، تو نوٹ کیجئے کہ آغاز میں جن ایشوز پر زیادہ رد و قدع ہو رہی تھی، یہ جو تین بنیادی ایشوز تھے، رسالت، توحید اور معاد یعنی آخرت، رسالت کے ضمن میں وہ زیادہ بحث و نظا نہیں کرتے تھے، وہ تو صرف پتیاں چست کرتے تھے، شاعر ہیں، مجنون ہیں، معلوم ہوتا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، پتہ نہیں آسیب زدہ ہو گئے، معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد. جو اصل بحث ہوتی تھی وہ دو چیز پر، ایک توحید پر اور ایک معاد پر، ہم جب مر جائیں گے تو کیسے دوبارہ پیدا کر لیے جائیں گے، جب ہڈیاں ہماری گل سڑ جائیں گی کیسے ممکن ہے. تو پہلا سوال جو تھا فاستفتہم، اہم اشد خلقا ام من خلقنا، ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح کہ یہ زیادہ بھاری ہیں اپنی تخلیق کے اعتبار سے یا وہ جس کو ہم نے پیدا کیا. اب یہاں پر اجمال رکھا گیا، تفصیل نہیں کی گئی کون، لیکن پہلی 10 آیات میں ذکر ہو رہا ہے ملائکہ کا اور جنات کا. ملائکہ تم سے بزرگ تر ہستیاں ہیں، جنات بھی تم سے برتر ہیں، اس معنی میں کہ بہت دور دور تک ان کی رسائی ہے. تمہارا مادہ تخلیق مٹی ہے، وہ آگ سے پیدا کیے گئے اور ملائکہ نور سے پیدا کیے گئے. تو جس رب نے ملائکہ کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، تو تخلیق کے اعتبار سے تو تمہاری پیدائش تو سب سے ہلکی ہے، سب سے آسان ہے. چنانچہ آپ دیکھیے انا خلقناہم من طین لازب، اس میں ایک طرح کا وہ پہلو ہے ہلکا کرنے والا پہلو کہ ان کو تو ہم نے پیدا کیا ہے چپکنے والے اور لیسدار گارے سے، یہ مٹی کی پتلیاں ہیں، ان کا دوبارہ بنانا ہم پر بھاری ہو گیا، اس ہستی پر کہ جس نے ملائکہ کو پیدا کیا، جس نے جنات کو پیدا کیا۔ تو خاص طور پر سیاق کلام کو اگر دیکھیں گے تو ملائکہ اور جنات کی طرف اشارہ ہے، اور عام اس کو رکھیے تو پہاڑ پیدا کیے، سورج پیدا کیا، آسمان پیدا کیے، یہ زمین پیدا کی، یہ جس نے پیدا کیا ہو۔ چنانچہ یہی انداز ہے والنازعات، سورۃ النازعات میں انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها واخرج لیلها واغطش دحاها والارض بعد ذلک دحاها۔ تو ان کا پیدا کرنا مشکل ہو گیا ہے، ہم نے جو آسمان بنائے، ہم نے زمین بنائی، رات اور دن نکالے، یہ ساری جو تخلیق ہے ہماری۔ اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک ہی مزاج کی صورتیں ہیں پانچ، جن کا آغاز ایک طرح کا ہے، والصافات والزاریات والمرسلات اور پھر والنازعات اور والعادیات، یہ بالکل ایک طرح سے ان کا آغاز ہوا، ایک طرح کی قسمیں ہیں کہ جو شروع میں آئی۔ تو پہلی بحث تو یہ تھی کہ جو معاد سے متعلق تھی، فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازم، یہاں سے جوڑیے فاستفتہم۔ اب یہ جو فا ہے یہ حرف عطف ہے، اسی سوال پر یہ دوسرا سوال ہے، اور ان سے یہ بھی پوچھئے الی ربک البنات و لہم البنون۔ اب یہاں زیر بحث ہے شرک اور توحید کا مسئلہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں شرک کی وہی قسم زیر بحث آئے گی کہ جو اس وقت اہل عرب میں بالفعل موجود تھی، شرک فی الذات۔ اس میں بدترین صورت یہ کہ کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دیا جائے۔ بیٹے ماننے والی تو وہ دو گروہ، دو جماعتیں ہیں، یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا، اللہ کا ابن قرار دیا، اور عیسائیوں نے تو حد ہی کر دی کہ انہوں نے حضرت مسیح کو نہ صرف اللہ کا ابن بلکہ ولد قرار دیا۔ اور اہل عرب میں یہ کئی قبائل جو ہیں، قریش اور جوہینا اور بنی سلمہ، یہ بڑے بڑے قبیلے جو ہیں، ان کے ہاں جو شرک تھا وہ یہ کہ یہ ملائکہ کو، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور انہوں نے انہی کے نام پر مورتیاں تراشی ہوئی تھیں۔ چنانچہ ان کے ہاں آپ سب دیکھیں گے کہ ان کے بتوں کے نام مؤنث ہیں، لات، لات یہ الہ کا مؤنث ہے، عزا العزیز کا مؤنث ہے، العزیز العزا، جیسے صغیر صغرا، کبیر کبرا، عزیز عزا، منات یہ بھی مؤنث ہیں۔ تو یہ تمام ان کی دیویاں جو ہیں یہ مؤنث تھیں، اور یہ بزعم خیش اپنے خیال میں انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر ان کو دیویوں کی حیثیت دی اور ان کے نام پر بت تراش لیے۔ تو جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید اس نوع کے شرک پر جب تبصرہ کرتا ہے تو جہاں تو ولد کا ذکر آتا ہے، خاص طور پر نصارہ کے ضمن میں، تو وہاں تو اللہ کا غضب بہت بڑھتا ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے اس میں ایک لطیف طنز کا انداز بھی اللہ تعالیٰ اختیار فرماتے ہیں کہ بھائی انہوں نے تو ہمیں اگر دیے تو بیٹے تو دیے، لیکن تم نے کمال کیا کہ تم نے ہمیں الاٹ بھی کیے تو بیٹیاں کیے جو تمہیں خود پسند نہیں۔ تم جو ہے بیٹیوں کو اگر تمہارے گھر میں ہو تو ایک بار سمجھتے ہو یا آر سمجھتے ہو، بار یا آر جس کو تم نے سمجھا ہے اپنے لیے، وہ تم نے اللہ کی طرف منسوب کی۔ تو یہ میں نے کل بھی کئی آیات آپ کو سنائی تھی، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اف اسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما۔ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو ترجیح دی کہ بیٹے دے دیے اور خود اپنے لیے بیٹیاں رکھ لی، یہ بڑی ہی بہت بھاری بات ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ سورہ والنجم میں آگے چل کر یہ مضمون آئے گا کہ وہاں بھی تلک اذن قسمۃ ضیزا الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے تو مذکر اولاد یعنی بیٹے اور اس کے لیے مؤنث اولاد یعنی بیٹیاں، تلک اذن قسمۃ ضیزا۔ تو یہ تقسیم جو ہے یہ تو بڑی ہی نامنصفانہ ہے۔ تو اس میں ایک طرح کا لطیف طنز ہے، ایک بہت ہی لطیف قسم کا ملکوتی نوعیت کا مزاح جو ہے اس کا رنگ بھی موجود ہے۔ فاستفتہم، تو ذرا ان سے پوچھئے، الی ربک البنات و لہم البنون، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کے لیے اولاد قرار دینا، یہ ایک بہت بڑی تہمت، بڑا اتہام، بڑا افتراء، بڑی ڈھٹائی، اللہ کی جناب میں بڑی جسارت، سوء ادب۔ لیکن پھر اس پر مزید یہ کہ اس کے لیے تجویز بھی کرنا بیٹیاں، ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا تھا اور یہ دیکھ رہے تھے، یعنی ان کا آخر کیا ہے؟ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، دونوں آپ یہاں دیکھ لیں گے، یا تو کسی کی تخلیق پر انسان شاہد رہا ہو، آنکھوں سے دیکھتا رہا ہو، عینی شاہد، کہ اسے معلوم ہو کہ ان کو مؤنث پیدا کیا گیا، یا یہ کہ کسی کتاب میں، آسمانی کتاب میں اللہ نے یہ خبر دی ہو، دو ہی امکانات ہوتے ہیں. تیسری بات تو اب ان کی من گھڑت ہے، دو باتیں ہو سکتی ہیں، کہ یا تو یہ خود اس تخلیق کے عینی شاہد ہوں کہ جس کی بنا پر یہ کہیں کہ ملائکہ جو ہیں وہ مؤنث پیدا کیے گئے، یا کسی کتاب میں اللہ نے آسمانی کتاب میں یہ خبر دی ہو، یہ دونوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی. ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا اور وہ دیکھ رہے تھے، وہ اس کے گواہ تھے، عینی شاہد تھے. الا انہم من افکہم لیقولون، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، یہ ان کا افک ہے، یہ اپنے افک سے یہ کہہ رہے ہیں. افک وہ چیز ہے کہ جو جڑ دی گئی ہو، تہمت. چنانچہ واقعہ افک مشہور ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی وہ واقعہ افک ہے. سیرت النبی کے میں آپ کو اس کا عنوان یہی ملے گا. تو یہ ایک تہمت ہے جو جڑ دی گئی ہے. الا انہم من افکہم لیقولون، یہ اپنی اس افتراء اور تہمت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ولد اللہ، اللہ نے جنا ہے، اللہ کی اولاد ہوئی ہے، اللہ نے بیٹے یہ بیٹی بنائے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اب یہاں جو ہے جو عبارت کا تیور اگر پہچانا جائے تو بڑا اس میں غضب ہے. اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. ان کے پاس اپنے اس قول کے لیے نہ کوئی سند ہے، نہ یہ خود اس کے عینی شاہد ہیں، نہ کسی کتاب میں یہ آگے آ جائے گا، نہ کسی کتاب میں یہ چیز جو ہے لکھی ہوئی یہ پیش کر سکتے ہیں. استفل بناتے علی البنین، ابھی وہ مضمون پھر چل رہا ہے. یہ جو یہاں پر الف ہے زبر کے ساتھ، یا حمزہ مفتوح اس کو کہنا چاہیے، یہ حمزہ استفہام ہے. ایک حمزہ الوصل آیا کرتا ہے، یہ باب افتعال ہے، استفا. لیکن یہ کہ جب اس سے پہلے حمزہ آ گیا استفہام کے لیے تو حمزہ وصل اڑ گیا، اور حمزہ استفہام جو ہے اس کی زبر یہاں باقی رہی. استفل تو کیا اللہ نے پسند کیے ہیں، استفا پر کئی مرتبہ گفتگو ہوئی ہے. اس کا اصل مادہ ہے سواد، فے اور یہ، اسی سے بنا صفی اللہ، آدم و صفی اللہ، فعیل کے وزن پر صفی، دو یہ آ گئی، لہذا وہ صفی بن جائے گا. آدم و صفی اللہ، اور نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ. تو یہ جو ایک نسبتیں ہیں مختلف رسولوں و انبیاء کے ساتھ، ان میں سے حضرت آدم کے ساتھ آتا ہے صفی اللہ، اس لیے کہ ان کو چنا تھا. ان اللہ اصطفا آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، استفا باب افتعال میں آئے گا تو یہ اصل میں تے ہے، لیکن سواد کے قرب کی وجہ سے یہ بھی توئے کی شکل اختیار کر گئی ہے. یہ قرآت کے اصول ہیں اصل میں، تاکہ مناسبت ہو، لہذا استفا. اور وہاں حمزہ جو وصل کا ایڈ ہوا تو استفا. تو کیا صفی کہتے چنا ہوا، تو استفل بناتے علی البنین، کیا اللہ نے چن لیا ہے بیٹیوں کو بیٹوں پر، بیٹوں کو چھوڑ کر. ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسی رائے قائم کر رہے ہو، کیا حکم لگا رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو. افلا تذکرون، تو کیا تمہیں ہوش نہیں آتا، ہوش کے ناخن نہیں لیتے، یعنی یہ اگر بامحاورہ ترجمہ ہم کریں گے تو کیا تم ہوش کے ناخن نہیں لیتے. ام لکم سلطان مبین، اب آگئی وہ دوسری بات جو میں نے بار بار کہا کہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ خود عینی شاہد ہو کہ فرشتوں کو مؤنث بنایا گیا، یا یہ کہ کوئی سلطان مبین ان کے پاس ہو. ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے، کھلی ہوئی سند، واضح سند. فاتو بے کتاب کم ان کم تم سوادتین، تو اگر تم سچے ہو تو لاؤ کتاب اپنی جس میں تم نے یہ پڑھا ہو، جس میں یہ بات درج ہو، کہیں تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، کہیں انجیل میں لکھا ہوا ہے، کہیں زبور میں لکھا ہوا ہے، یا تمہارے پاس کوئی صحیفہ ہو جس کو تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، یا اللہ کا اتارا ہوا صحیفہ ہے، اگر یہ بات ہے تو لاؤ. یہ چیلنج ہے دلیل قائم کرنے کے لیے، حجت قائم کرنے کے لیے. ام لکم سلطان مبین فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے، سند ہے، تو لاؤ اپنی اس کتاب کو اگر تم سچے ہو۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور انہوں نے اللہ اور جنوں کے مابین بھی ایک نسب قرار دیا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ مشکلات القرآن میں سے ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بظاہر الفاظ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ عقیدہ بھی موجود رہا ہے کہ کسی نے جنوں کو بھی اللہ کے بیٹے یا بیٹیاں قرار دیا، ظاہر الفاظ سے متبادر ہو رہا ہے، لیکن چونکہ تاریخی اعتبار سے اس کی سند نہیں ملتی، کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اس کا تاریخی اعتبار سے، لہذا اب اشکال پیدا ہوا۔ اس اشکال کو جو مختلف طریقوں سے حل کیا گیا ہے، وہ ایک تو یہ کہ یہاں یہ امام زمخشری کی رائے ہے جسے اس دور میں بہت سے لوگوں نے قبول کر لیا، زمخشری کا مقام ہے، آخر صاحب کشاف اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں جن بمانی ملائکہ ہیں، اب اس قول کے لیے دلیل، جن اصل میں لغوی معنی میں کہتے ہیں اس کو کہ جو مخفی ہو دکھائی نہ دے، جیم نون نون کا مادہ جو آتا ہے عربی زبان میں وہ کسی چیز کے چھپے ہوئے ہونے کے لیے آتا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل راء کوکبا، سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات جہاں آئے ہیں کہ جب رات نے تاریکی کا پردہ ڈال دیا، تو یہ جو ہے اب جیم نون نون کا مادہ ہے، لما جن علیہ اللیل، اسی طریقے سے جنین کہتے ہیں وہ بچہ جو ابھی رحم مادر میں ہے، بطن مادر میں ہے، نظر نہیں آ رہا، وہ جنین ہے، چھپا ہوا ہے۔ جنت جو کہتے ہیں باغ کو، وہ بھی اسی لیے کہ ایک تو چٹیل زمین ہوتی ہے، اریا زمین، ننگی زمین، جہاں اس کے اوپر کوئی رویدگی ہوگی تو زمین چھپ جاتی ہے، اوپر سبزہ آ جاتا ہے، تو جنت اصل میں ڈھپی ہوئی زمین کو کہتے ہیں، وہ زمین کے جو سبزے سے، رویدگی سے، پلانٹیشن سے چھپ گئی ہو، ڈھک گئی ہو، وہ جنت ہے، وہ باغ ہے۔ تو چونکہ ملائکہ اور جنات دونوں میں یہ بس مشترک ہے کہ وہ دونوں ہی غیر مرئی ہیں، نظر نہیں آتے، نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، لہذا یہ اس معنی میں یہاں اگر جن کا لفظ اپنے لغوی مفہوم میں آیا ہو، جنات کے لیے نہ آیا ہو اور ملائکہ کے لیے آ گیا ہو، تو اس کا امکان موجود ہے، اگرچہ کچھ دل کو زیادہ لگتی نہیں ہے یہ بات، لیکن بہرحال امام زمخشری کا قول ہے، تو وہ قول میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور اس دور میں جو بھی کچھ آسانی سے جنہوں نے اس مقام سے گزرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے اسی قول کو لے لیا۔ اس میں دوسری رائے بھی ہیں، ایک تو میرے نزدیک اس کا بھی امکان ہے کہ جنات کو واقعتاً خدا کا بیٹا یا بیٹی کہا گیا ہو، جہاں یہ رو چل پڑتی ہے وہاں اس طرح کی باتیں کوئی عجیب نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہندوستان میں ہم نے دیکھا سورج بنسی چندر بنسی خاندان، راجپوتوں کی یہ گوتے ہیں، اب سورج کی اولاد اور چاند کی اولاد، تو وہ ایک نسبت قائم کرنے کے لیے، اپنی بزرگی اور برتری ثابت کرنے کے لیے اس نو کی شکلیں اختیار کر لیتے ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے، یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ لوگ جنوں کو پوجنے والے تھے اصل میں۔ یہ جتنا دھندا جو ہے کہانت وغیرہ کا اور مشرکانہ نظام جو چلتے ہیں دنیا میں، یہ سب کے سب چلتے ہیں جنوں کے حوالے سے، یہ لوگ کاہن لوگ ہیں، عامل لوگ ہمارے ہاں جو دکانداری کرتے ہیں، ان کا سارا دھندا جو ہے وہ موکل ان کے جنات ہوتے ہیں، ان سے وہ کچھ غیب کی خبریں بھی منگا لیتے ہیں۔ سورہ سبا نکالیے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ، کہ اصل میں جو یہ مشرکانہ نظام کچھ چلتا ہے، آخر بغیر کسی تھوڑی بہت اس کے اندر کوئی اگر نہ ہو کوئی تاثیر نظر نہ لوگوں کو آئے تو دکانداری تو نہیں چلتی، کوئی تھوڑی بہت سچی خبریں غیر کی ادھر ادھر کی دیں گے تو بڑی بڑی جھوٹی باتیں بھی بنوا لیں گے، تو وہ جو تھوڑی بہت سچائی ان کے ہاں شامل تھی، وہ جنوں کے رابطے سے، جنوں سے تعلق قائم کر کے کچھ غیب کی خبریں، جو بھی ملائے اعلیٰ سے جو احکام جو ہے ملائکہ کو دیے جا چکے ہیں، اب وہ درمیان میں سے کوئی اس میں سے اچک لینا اور وہ لا کر کسی کاہن کے کان میں پھونک دینا کہ اب یہ ہونے والا ہے، اور اس نے اپنی دکان جو ہے اس خبر سے چمکا لی۔ تو یہ سارا دھندا جو ہوتا ہے، اور یہ بھی جو ہوتا ہے، سن لیجئے مجھ سے، کہ جو لوگ قبروں پر جا کر مراقبے کرتے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ صاحب قبر نے ہم سے گفتگو کی ہے، یہ بھی سارا دھندا جو ہے جنات کا ہے، وہ شیاطین جن جو ہے وہ دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں کہ یہ صاحب قبر ہم سے ہم کلام. یہ معاملہ جو ہے اچھے طریقے پر سمجھ لینے کا ہے کہ کم سے کم یہ کہ اس امکان کی تو کوئی نفی نہیں کر سکتا کہ وہ دھوکے میں ڈالنے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے وہ کوئی نکلتا ہوا اگر قبر سے نظر آ رہا ہے تو وہ بدماش کوئی جن ہو سکتا ہے کہ جو گمراہ کرنے کے لیے ان کو اس مغالطے کے اندر مبتلا کر رہا ہو کہ یہ وہی صاحب قبر، یہ ولی اللہ جو ہے یہ آ کر مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے. تو یہ چونکہ غیر مرئی دنیا کے معاملات ہیں لہذا ہم نہیں کہہ سکتے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج کل امریکہ میں اور یورپ میں روحوں کو بلاتے ہیں، وہ روحیں جو ہیں آ کر، اور وہ بڑی ایک سلسلہ ہے، سوسائٹیز ہیں بڑی بڑی، ان میں یہ دھندا چلتا ہے کہ یہ فلاں کے باپ کی روح جو ہے وہ بلا لی گئی اور فلاں کی ماں کی روح جو ہے وہ آ گئی ہے گفتگو کر رہی ہے. ان سب کی پشت پر بھی کوئی عجب نہیں ہے، بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ یہی جنات ہیں. اصل میں پس پردہ تو ہے یہ، لیکن یہ کہ اس کے اوپر دوسری شکلیں جو ہیں وہ صرف ظاہری اعتبار سے بن گئی ہیں اور اس سے وہ دکانیں جو ہیں چل رہی ہیں. اس تعویل سے اب اس کا مفہوم کیا ہوگا کہ یہ دوہری بات ہو گئی کہ اصل میں یہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں بظاہر، لیکن یہ پوچھ رہے ہیں جنات کو، تو انہوں نے جنات کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا ہے. یعنی ان کا جو بھی قول ہو حقیقت میں وہ بات کہا جا رہی ہے. ہدف کون بنا کہ ملائکہ تک بات نہیں رہی. اب دیکھیے، ایک تو شناعت واضح کی گئی کہ تم نے خدا کے لیے اولاد مانی، یہی بہت بڑی گمراہی. اس میں اور جلتی پر تیل کا کام یہ کہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کی، اس پر مزید جو ہے وہ یہ کہ در حقیقت تم فرشتوں کو نہیں کہہ رہے خدا کی بیٹیاں، یہ تم کو تم پوجھ رہے ہو جن سے تمہارا دھندا چل رہا ہے وہ جن ہے، تو گویا کہ تم نے جنوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا. تو یہ درجہ بدرجہ ایک ہی چیز کے اوپر ردے جو ہے وہ چڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک چیز جو ہے وہ خبیث سے خبیث تر اور شنی سے شنی تر ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ ہے اصل میں وہ تعویل کے جس پر میرا دل ٹھکتا ہے. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور تیسری بات میں نے عرض کر دی کہ یہ عین ممکن ہے کہ جنات کے بارے میں بھی یہ رائے موجود ہے. اس کو صرف یہ کہ اگر اس کا ہمیں کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا تو خود قرآن مجید اپنی جگہ پر اپنا ثبوت خود ہے. جیسے کہ یہود کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ اس وقت دنیا میں کوئی یہودی موجود نہیں ہے کہ جو حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتا ہو. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن نے جو کہا ہے وہ غلط کہا ہے. یہ بات ثابت ہو گئی تحقیق سے کہ ایک دور میں یہ عقیدہ ان کے ہاں موجود رہا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں ان کے وہ فرقے اور جماعتیں تھیں جنہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہا. بعد میں یہ عقیدہ ان کے ہاں ختم ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہود کے مزاج پر بحیثیت مجموعی جو ہے توحید کا غلبہ رہا ہے. اس کو جو اصل فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ توحید ہی کی بنیاد پر عطا فرمائی ہے. جبکہ دنیا گھٹا ٹوپ اندھیروں میں مبتلا تھی شرک کے، تو یہ جو ہے من حیث الجماعت اور من حیث القوم یہی بنی اسرائیل تھے کہ جنہوں نے توحید کا دیا جلائے رکھا ہے اور اس کا چراغ روشن رکھا ہے، یہی ان کی بنائے فضیلت ہے. تو یہ چیز ان کے مجموعی مزاج سے مناسبت نہ رکھنے کے باعث دم توڑ گئی، یہ عقیدہ ختم ہو گیا. لیکن ثابت ہو گیا ہے تاریخی شواہد سے کہ یہ عقیدہ موجود رہا ہے. تو عین ممکن ہے کہ بعد میں کسی آئندہ تحقیق میں یہ بات بھی ثابت ہو جائے کہ عرب کے لوگوں میں یہ عقیدہ بھی موجود رہا ہو کہ یہ جنات بھی خدا کے بیٹے یا بیٹیاں ہیں. تو ایک چیز اگر ابھی تک ثابت نہیں ہوئی تو یہ اس کے عدم کے دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں. کسی شے کا ہونا اور ہے، اور اس کے ہونے کو ثابت کر دینا یہ بالکل دوسری بات ہے. تو یہ تینوں تعویلیں ذہن میں رکھیے. ایک امام زمخشری کی تعویل کہ جنات سے مراد یہاں پر ملائکہ ہے، اور لفظ جن یہاں پر اپنی جو لغوی مفہوم ہے اس میں استعمال ہوا، غیر مرئی ہستیاں. دوسری تعویل یہ کہ چونکہ اصل میں وہ پوچھتے تھے جنوں کو، اس کے لیے سورہ سبا کی وہ آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں وہ اس کے لیے سند ہو جائیں گی. لہذا گویا کہ نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ بدبخت جنات کو اللہ کے بیٹے یا بیٹیاں قرار دے رہے ہیں. اور تیسرا امکان یہ ہے کہ فی الواقع یہ عقیدہ ان کے ہاں رہا ہو کہ ایک طرف انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا ہو، اور کیا عجب کہ جنات کو وہ خدا کے بیٹے کہتے ہیں، اور انہوں نے وہ پوری اولاد جو ہے اللہ کے لیے وہ پورا گھرانہ اس کا مکمل کر دیا. واللہ اعلم. یہ چونکہ ذرا مشکلات القرآن میں سے آیت تھی تو میں نے اس پر تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا. اب چلیے اسی اپنے مضمون کے ساتھ. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور انہوں نے اللہ اور جنوں کے مابین بھی ایک نسب قرار دے دیا ہے. ولقد علمت الجنۃ انہم لمحضرون، حالانکہ جنات کو یہ خوب معلوم ہے وہ پکڑ حاضر کیے جائیں گے، یہ ان کے علم میں ہے، وہ جانتے ہیں. یعنی انہیں پتا ہے کہ نہ وہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، بلکہ وہ تو حاضر کر دیے جائیں گے. محضرون, آپ نے نوٹ کیا ہوگا سورہ یاسین میں بھی, اس سے پہلے سورہ فاطر میں بھی, یہ جو ان پانچ صورتوں میں یہ لفظ جو ہے بہت ہی کثرت کے ساتھ آیا ہے. پورے اس پانچ کے مجموعے میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اسالیب میں سے یہ ایک لفظ بھی ہے جو بہت نمایاں, محضرون, یہ حاضر کیے جائیں گے. سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین, یہ بھی ذرا ایک مشکل مقام ہے. محضرون سے جو استثناء ہوا ہے وہ ہے الا عباد اللہ المخلصین. جملہ یوں ہوگا, درمیان میں جسے ہم کہتے ہیں ایک جملہ معترضہ آگے آئے, سبحان اللہ عما یصفون. سبحان اللہ عما یصفون کو ذرا بعد میں پڑھیے, اور یوں پڑھیے, وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. جنات کو خوب معلوم ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے اور حاضر کر دیے جائیں گے سوائے اللہ کے ان بندوں کے کہ جن کو اللہ نے خالص کر لیا. جنات میں بھی چونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ نیک بھی ہیں بد بھی ہیں, اگرچہ ان میں اکثریت بدوں کی ہے, تو اکثریت تو خیر اپنے ہاں بھی کوئی نیکوں کی نہیں ہے. وہ اکثریت جو ہے, ان تطع اکثر من فی الارض لیضلوک, اگر تم زمین میں جو ہے ان کی اکثریت کا اتباع کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر کے رکھ دیں گے. لیکن یہ کہ ان کی خلقت بھی چونکہ آگ سے ہے, تو ان پر وہ شر کا اور شیطنت کا جذبہ جو ہے وہ غالب ہے بحیثیت مجموعی. لیکن ان میں بھی نیک بندے ہیں, اللہ کے مسلم ہیں, مومن ہیں. سورہ جن میں آپ کو ملے گا, وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ, ہم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو مسلم ہیں, فرما بردار ہیں, اور وہ بھی ہیں کہ جو حد اعتدال سے نکل جانے والے ہیں. تو یہ صورتحال ان کے بارے میں کہا کہ جنوں کو خوب معلوم ہے کہ وہ حاضر کر دیے جائیں گے, یعنی پکڑ کر, جیسے کہ قیدیوں کو لا کر حاضر کر دیا جاتا ہے. الا عباد اللہ المخلصین, سوائے ان میں سے اللہ کے ان بندوں کے کہ جن کو اللہ نے خالص کر دیا. اب یہ چونکہ بات تھی بہت ہی اللہ تعالی کے لیے ناپسندیدہ, لہذا اس جملے کو توڑ کر اس کے بیچ میں نفی کی گئی, سبحان اللہ عما یصفون, اللہ تعالی پاک ہے اس سے کہ جو یہ تہمتیں لگا رہے ہیں. وصف یصف, یہ کوئی وصف قرار دینا, کسی کو کسی چیز سے متصف کرنا, تو اللہ بہت بلند ہے اور پاک ہے ان چیزوں سے کہ جن سے یہ اسے موصوف کر رہے ہیں, جو صفات اللہ کے لیے یہ تجویز کر رہے ہیں. اللہ کے لیے بیٹیاں اور بیٹیاں انہوں نے تراش لیے ہیں, سبحان اللہ عما یصفون. تو جیسے ہوتا ہے کہ ہماری گفتگو میں بھی ایک دفعہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ایک جملہ آپ نے شروع کیا, جملہ بیچ ہی میں توڑ کر آپ نے کوئی بات کہی, اور پھر جملہ جو ہے اپنا پورا کیا, اس لیے کہ وہ اگر جذباتی اعتبار سے وہ بات ایسی ہے کہ جو زیادہ جا لگی ہے آپ کو, تو آپ اتنی تاخیر نہیں کرتے کہ پہلے یہ جملہ میں مکمل کر لوں اور پھر میں بات اپنی کہوں, بلکہ وہ بات جو ہے اپنے غصے کا, غم کا اظہار جو ہے پہلے کر کے پھر اس جملے کو پورا کرتے ہیں. یہ انداز ہے یہاں, وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. جنوں کو خوب معلوم ہے کہ وہ حاضر کیے جائیں گے سوائے ان میں سے ان بندوں کے جو اللہ کے نیک بندے ہوں, جنہیں اللہ نے خالص کر لیا ہو, اور اللہ پاک ہے اس وصف سے کہ یہ اس جس سے کہ یہ اسے متصف قرار دے رہے ہیں. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاطِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ. اب یہاں براہ راست خطاب ہے ان مشرکین سے کہ تم اور جنہیں تم پوج رہے ہو, یا جو بندگی تم کر رہے, ماں جو ہے یہ چونکہ عام ہے, ذی شعور کے لیے بھی, جاندار کے لیے بھی, بے جان اور بے شعور کے لیے بھی, تو جنہیں بھی تم پوج رہے اور جو تم پوج رہے ہو, یہ دونوں مفہوم اس میں کور ہو جائیں گے. مان تم علیہ بفاطنین, فاطن فتنے سے بنا ہے, فتنے میں مبتلا کرنے والا, مفتون وہ ہے جو فتنے میں مبتلا کر دیا گیا ہو. فاطن فاعل کے وزن پر ہے. فاطنین, تم فتنے میں نہیں ڈال سکتے کسی کو مگر وہی, الا من ہو صال الجحیم, کہ جو اصل میں اپنی خود اپنی سرشت کے اعتبار سے, اپنے رجحان کے اعتبار سے جہنم میں جھلسنے والا ہے اور جلنے والا ہے, اسی کو تم گمراہ کر سکتے ہو. یہ بات قرآن مجید میں بار بار آئی ہے کہ میرے بندوں پر تمہیں کوئی سلطان حاصل نہیں ہوگا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, جو بندے مجھ سے جڑ جائیں گے, میرے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے, جو میری رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے, جو اعتصام
بحبل اللہ جو ہے اس پر پورے اتریں گے، اس پر نہ ابلیس کا کوئی اثر ہوگا نہ ذریت ابلیس جو ہے اس کو کسی طریقے سے گمراہ کر سکے گی۔ تمہیں کوئی ایسا اختیار ہم نے نہیں دیا ہے کہ ہمارے بندوں میں سے جس کو چاہو گمراہ کر دو۔ ہاں جن کے اپنے اندر کجی ہے، جن کی اپنی نیت میں فتور ہے، جو خود گمراہی کے جویا ہیں اور متلاشی ہیں، ان کو تم جدھر چاہو لے جاؤ، جس کھائی میں لے جا کر چاہے گراؤ، جس گڑھے میں چاہو جا کے ان کو گرا دو، ان کو ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے بندے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہی بات یہاں پر ایک دوسرے اسلوب میں کہہ دی گئی، انکم وما تعبدون۔ یہاں بھی ذرا ایک نحوی اشکال ہے علیہ کے بارے میں، لیکن اس میں میں نے رائے جو قائم کی ہے وہ رائے ہے کہ علا مخالفت کے لیے آیا ہے، اور ہے کی ضمیر مجرور اللہ کے لیے، اللہ کے خلاف تم فتنے میں نہیں ڈال سکو گے، نہ تم نہ تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوج رہے ہو، مگر صرف اسی کو جو خود اپنے رجحان تباہ کے اعتبار سے جہنمی ہے، جو جہنم میں جا گرنے والا ہے، جو خود اپنے اس جو بھی اس کی طبیعت کے اندر میلانات ہیں اس کی بنا پر وہ جہنم میں جھونکا جانے والا ہے، اسی کو تم گمراہ کر سکتے ہو، اسی پر تمہارا جادو چلے گا، اسی پر تمہارے سارے اغوا اور اضلال کے اثرات مترتب ہوں گے۔ اب یہاں سے بات وہاں پہنچ گئی، بالکل جو آخر شروع تھا سورت کا آخر میں وہاں پہنچی، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں آغاز ہی میں جو بات آئی تھی 10 آیات میں ملائکہ کا ذکر تھا اور جنات کا ذکر تھا، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، 3 آیتیں تھیں ملائکہ کے لیے، گواہ ہیں وہ فرشتے کہ جو صفے باندھے کھڑے رہتے ہیں، پھر وہ ڈانٹتے ہیں جیسا کہ ڈانٹنے کا حق ہے، یعنی جن پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو چکا ہو ان کے لیے وہ زاجر ہیں، زاجرات ہیں، اور وہ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، اور جو ذکر کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں۔ اب اس ذکر سے مراد اللہ کے صحیفے اور کتابیں بھی ہیں، جیسے قرآن مجید کو از ذکر کہا، اور ذکر سے مراد نماز بھی ہے، ذکر سے مراد تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے۔ تو یہ 3 صفات ان کی آئی تھی، ان الہکم لواحد، اور پھر اس کے اوپر جو آئی جواب قسم، تمہارا رب جو ہے وہ ایک ہی رب ہے۔ اس کے بعد آیا تھا جنات کا ذکر، وحفظا من کل شیطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، کہ جن کو تم پوج رہے ہو ان کی اصل بساط یہ ہے، کچھ دور تک تو یہ چلے جاتے ہیں ادھر ادھر سے، الا من استرقت سمع، کوئی ادھر ادھر سے اگر کوئی چیز جو ہے کسی نے اڑا لی تو اس سے وہ اپنی دکانداری جو ہے وہ چلا رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ جب ملأ اعلیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر شہاب ثاقب دے مارا جاتا ہے۔ یہ ہے ان کی اصل حقیقت کہ جن کو تم نے کوئی معبود بھی بنا رکھا ہے اور جن سے تم رابطے قائم کرتے ہو۔ یہ بحث تھی جو شروع میں آئی تھی، اب دیکھیے وہیں لوٹی، پہلے جنات کا ذکر آ گیا اور اب ملائکہ جو ہیں اپنی اس شان کو بیان کر رہے ہیں، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ۔ یہ گویا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلات والسلام کے زبان سے ملائکہ کی جو اصل حقیقت ہے، ان کا جو اصل مقام ہے، وہ واضح کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ وہ بڑی بزرگ ہستیاں ہیں، اگرچہ وہ نورانی ہے، نورانی الاصل ہے، نور سے ان کی تخلیق ہوئی ہے، ان میں سے جو ملائکہ مقربین ہیں ان کے مقام کا اور ان کے رتبے کا کیا ٹھکانہ ہے، وہ فرشتے کے جو تھامے ہوئے اللہ کے عرش کو، اب ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے اس کا آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں، وہ فرشتے کے جو طواف کرتے رہتے ہیں حول العرش، اب ان کا آپ کیا، ان کا مقام اور مرتبہ اس کو ہمارے تصور سے باہر ہے۔ بئی ہما، ان میں الوہیت نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے، عباد مکرمون، وہ بندے ہیں، مخلوق ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اور البتہ یہ کہ مکرم ہے، مکرم وہ جس کا اکرام کیا گیا ہو، جس کا ذاتی وصف نہیں ہے تکریم، بلکہ کسی نے اس کا اکرام کیا ہے، اللہ نے ان کو بلند ٹھہرایا، اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی، وہ اللہ کی عطا کی ہوئی عزت ہے۔ باقی جیسا کہ ہمارے منتخب نصاب میں سورہ تحریم میں آتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جس کا حکم مل جائے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ملائکہ سے دعا نہیں کر سکتے، ہم ملائکہ کو پکار نہیں سکتے، ملائکہ سے استغاثہ نہیں کر سکتے، ملائکہ سے استمداد نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ پکارنا جب ہو اللہ کو پکارو، اس کے ہاں سے جو حکم جو ایشو ہو جائے گا وہ کسی فرشتے کے حوالے ہو جائے کہ اس کام کو اس طریقے سے کر دو، وہ کرے گا، وہ تو اہلکار ہے اس عالمی حکومت کے، وہ اہلکار ہیں، ان کے اپنے درجات ہیں، ان کے اپنے مقامات ہیں، ان کی وہ یقیناً ان کے اندر مراتب ہیں، گر حصے مراتب نہ کنی زندگی، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان میں بلند ترین مقام پر ہیں، لیکن ہر ایک کا دائرہ کار محدود ہے، وہ اپنی اس حدود سے تجاوز نہیں کر سکتا. اگر یکسرے کیا ہے وہ برتر پرم، اگر میں کہیں ذرا سا بھی ایک بال بر بھی اپنے مقام سے آگے بڑھوں گا تو بسوز تجلّہ بسوزت پرم، تو میرے پر جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی وجہ سے جل کر رہ جائے. تو یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مقام اور مرتبہ معین ہے، اس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ بات فرمائی، وما منا، نہیں ہے ہم میں سے کوئی بھی، الا لہ مقام معلوم، مگر یہ کہ اس کا ایک مقام، اس کا ایک مرتبہ، اس کی ایک حیثیت ہے جو معین ہے، معلوم ہے، اس کے حدود کار طے شدہ ہے، اس کا جو بھی دائرہ ایک فرائض ہے معین ہے، اس کا جو رتبہ ہے معین ہے. کوئی 30,000 اگر ہے تو اس کا منصب بھی معین ہے، اور کوئی 5,000 منصب دار ہے تو اس کا بھی ایک منصب ہے جو معین ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، دیکھیے وہی لفظ کی جو اس سورت کا شروع کا لفظ تھا، والصافات، کیونکہ وہ جمع کا صیغہ آتا ہے، جو جمع جب مکسر ہو جاتی ہے تو اس کے لیے مؤنث صفات آ جاتی ہیں، تو صافون بھی کہا جا سکتا ہے اور صافات بھی کہا جا سکتا ہے. تو اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، ہم تو صفے باندھے کھڑے رہتے ہیں پروردگار کے سامنے، جس طریقے سے خدام، خدم و حشم جو ہیں وہ اللہ، جو کسی بھی امیر کے سامنے، کسی بھی بڑے انسان کے سامنے دس مستہ حاضر رہتے ہیں، اسی طریقے سے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، ہم تو اپنے رب کے حضور میں صفے باندھے ہوئے کھڑے رہتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، یہاں جو دو آیات شروع کی تھی وہ جوں کی توں آ گئی، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم تو تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح و تحمید اور تقدیس میں ہم ہمہ تن لگے رہتے ہیں. وہی بات کہ جو حضرت آدم کے خلافت کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تھا تو فرشتوں نے یہی کہا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم حاضر ہیں، خدام جو ہیں وہ ہر حکم کو بجا لانے کے لیے ہما تن اور ہما وقت حاضر ہیں، تسبیح و تحمید اور تقدیس جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، تو کوئی اور ضرورت جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. اور اگر اس کو اختیار دے دیا گیا تو جس طریقے سے کہ جنوں نے فساد مچایا ہے، اسی طریقے سے یہ مخلوق جو ہے یہ بھی فساد مچائے گی، خونریزی کرے گی. یہ انہوں نے اشکال پیش کیا تھا جس کا جواب پھر وہاں وہ اب علیحدہ موضوع ہو جائے گا، لیکن وہاں بھی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح و تقدیس میں لگے ہوئے. یہ بھی یہاں پر بھی وہی مضمون ہے، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا ایک مقام معین ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم تو صفے باندھے ہوئے حاضر رہتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم تو ہما وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں لگے رہتے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا، بلکہ یہ کہ کہتے تھے، لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. یہ ہے اس کے لیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 41، یہ مضمون وہاں آیا ہے اور اس سے یہ آیت جو ہے سمجھ میں آئے گی. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسمیں کھائی تھی اللہ کی اپنی امکانی حد تک، پوری پختگی کے ساتھ قسمیں کھانے کے رنگ میں، لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَحْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، اگر ہمارے پاس کوئی نبی آ گیا ہوتا، اگر ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا آ جائے تو ہم یقیناً ہو جائیں گے تمام امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ. یہ انسان جو ہے اس انداز میں بات کہنے کا عادی ہے، اگر ہمیں یہ موقع مل جائے تو ہم کر کے دکھائیں، اگر کہیں یہ قرآن، اگر ہم ہوتے موجود اس وقت جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو پھر ہم کچھ اپنی خدمات جو ہیں وہ ظاہر کرتے کہ ہم کیا کرتے. لیکن یہ کہ اگر اس قسم کا کوئی موقع ملتا ہے تو اس طرح کے لوگ جو ہیں، لنترانیاں جن کی ہوئیں، وہ لوگ عام طور پر بالکل وہ ناکام ثابت ہوتے ہیں کہ وہ سامنے آ گیا موقع. یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس رسول آتا، رسول تو آئے بنی اسرائیل میں، یہ لوگ تو احسان ناشناس ہیں، یہ احسان فراموش ہیں، یہ ناقدرے ہیں، انہوں نے نہ رسولوں کی قدر کی، نہ نبیوں کی قدر کی، نہ اپنی کتابوں کی قدر کی۔ اگر کہیں ہمیں ملی ہوتی یہ کتابیں تو ہم دکھاتے کہ ایک صاحب کتاب کیسا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حامل قوم کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ وہ بات یہاں بھی آئی، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا۔ اور جب ان کے پاس وہ خبردار کرنے والے آ گئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہیں اضافہ کیا ان میں مگر فرار اور نفرت اور بیزاری۔ وہی بات یہاں آ رہی ہے۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہ تو کہا کرتے تھے، لو ان عندنا ذکر من الاولین، اگر ہمارے پاس ہوتی یاد دہانی۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے لفظ ذکر، یہ اسی کتاب کے لیے، الذکر قرآن مجید ہے، کتاب کامل جو مہیمن ہے، محافظ ہے تمام کتابوں کی، اور جو جامع ہے تمام کتابوں کی تعلیمات کی، جس میں کہ الہدا یعنی ہدایت خداوندی مکمل ہو گئی۔ لو ان عندنا ذکر من الاولین، پہلوں کو جس طریقے سے ذکر ملتے رہے، کتابیں عطا ہوتی رہیں، ان کو صحیفے دیے جاتے رہے، اگر ہمارے پاس ہوتا، لکنا عباد اللہ المخلصین، تو ہم تو اللہ کے بڑے ہی مخلص بندے بن جاتے، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے بن جاتے، ہمارا کردار تو ہوتا ان لوگوں کا سا کہ جنہیں اللہ نے چن لیا ہو اور پسند کر لیا۔ فکفروا بہ فسوف یعلمون، وہی بات، لیکن وہی جب وہ آیا ہے وہ ذکر، یا جب آئے ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر چونکہ ذکر کا لفظ آیا ہے اس لیے ذکر ہی کی طرف اس ضمیر کو ہم راجے مانیں گے، کہ جب وہ ذکر آ گیا الذکر، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کفر کر رہے ہیں، انہوں نے انکار کیا ہے اس کا۔ فسوف یعلمون، تو عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، یہ جان لیں گے کہ اس کا انجام اب کیا ہوگا، اس کی کیا سزا انہیں ملنے والی ہے، اس ناقدری کا یا اس کفر کا کیا انجام ہوگا۔ اب آ رہی ہیں وہ آیات جن کے بارے میں خاص طور پر میں نے عرض کیا تھا، یہ دو مقامات ہیں، اس لیے کہ میں نے یہ بھی اصول بار بار آپ کو بتایا ہے کہ قرآن مجید میں اہم مضامین جو ہیں وہ کم سے کم دو مقامات پر ضرور آئیں گے، ان کو دیکھیے گا تو ان دونوں کو جوڑ کر مضمون جو نکلتا ہے وہ ایک دوسرے کی مزید وضاحت بھی کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ عام طور پر ان میں نسبت جو ہوگی وہ عکسی نسبت ہوگی، یہاں وہ بات تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ دو مقامات پر ایک مضمون آیا ہے، مضمون یہ ہے، یہاں پڑھیے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، سبقہ کوئی چیز جو گزر چکی، ہمارا ایک کلمہ، کلمتنا ہماری ایک بات، ہمارا ایک کلمہ گزر چکا ہے ہمارے ان بندوں کے حق میں کہ جن کو رسول بنا کر بھیجا جاتا رہا، جن کو بھی رسول بنا کر بھیجا گیا، جو بھی پیغامبر بنا کر بھیجے گئے، ان کے بارے میں ہمارا ایک فیصلہ طے پا چکا، اس کا فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو چکا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، یقیناً، انہ تاکید کے لیے، انہم پھر لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ جب یہ تصادم ہوگا، کفر اور شرک ایک طرف اور انبیاء اور رسل اور ان کے ماننے والے صاحب ایمان وہ دوسری طرف، یہ کشمکش تو ہوگی، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ تصادم تو ہونا ہی ہونا ہے۔ تو جب بھی حق و باطل کا یہ تصادم ہوگا تو ان دونوں جماعتوں میں سے وہی گروہ ہوگا رسولوں اور ان کے ماننے والوں کا، کہ جن کی مدد کی جائے گی، ان کی مدد ہو کر رہے گی۔ لام یہاں مزید تاکید کے لیے آیا، انہم لہم المنصورون، یقیناً وہی لوگ ہوں گے کہ جن کی مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر۔ قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے کہیں تو حزب آتا ہے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے، سورہ مائدہ میں بھی یہ لفظ آیا ہے، وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، وہ لوگ کے جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان ہی کے ساتھ رفاقت اور دوستی کی شکل اختیار کرتے ہیں، انہی کے ساتھی بن جاتے ہیں، تو یہ مل جل کر بنتے ہیں ایک جماعت، ایک حزب، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور یہ اللہ کا حزب ہے، اللہ کی جماعت ہے، وہ غالب آ کر رہیں گے۔ تو یہاں جند کا لفظ آیا، ہمارا لشکر، یقیناً ہمارا لشکر جو ہے یقیناً وہی غالب آ کر رہیں گے. اب اس کو آپ سورہ مجادلہ میں دیکھ لیجئے. دوسری سورہ جس میں یہ مضمون آیا ہے وہ سورہ مجادلہ ہے, آیت نمبر 21 ہے یہ. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, اللہ لکھ چکا ہے, طے کر چکا ہے. یہ لکھ دینا جو ہے یہ کسی چیز کے فیصل ہو جانے اور طے پا جانے کی آخری شکل ہوتی ہے. ایک بات ابھی آپ کے ڈسکشن میں ہے, زیر غور ہے, اور اس کے بعد وہ طے ہوا اور لکھ لیا گیا. کتب اللہ, اللہ نے لکھ دیا ہے, لاغلبن انا ورسلی, کہ میں اور میرے رسول لازمن غالب آ کر رہیں گے. ان اللہ قوی عزیز, یقیناً اللہ تعالی قوی ہے اور عزیز ہے, زبردست ہے اور غالب. یہ جو ایک آیت میں یہاں مضمون آیا ہے, یہاں یہ ہم نے دیکھا کہ تین آیات میں آیا, وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ سمجھ لیں, چونکہ یہ معاملہ بہت سے نبیوں کا ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ قتل بھی ہوئے. حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے, اس معنی میں ان کی نصرت نہیں ہوئی کہ وہی غالب ہوئے ہوں, بلکہ مقتول ہو جانا تو مغلوب ہونے کی نشانی. اسی طریقے سے قرآن مجید نے بنی اسرائیل پر, یہود پر جو الزامات لگائے ہیں ان میں تو یہ کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا ہے. یہ قتلہم الانبیاء بغیر حق, یہ نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں ناحق, اس کے وجہ سے اب ان پر ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ, اب ان کے اوپر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی. تو یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ رسولوں کے باب میں اللہ کی سنت یہ ہے, نبیوں کے باب میں یہ سنت نہیں ہے, یہ قانون نہیں ہے. یہاں ہمیں تھوڑا سا نبی اور رسول کے مابین جو فرق ہے وہ سمجھنا ہے. قرآن مجید کی متعدد اصطلاحات اس نوعیت کی ہیں کہ وہ جوڑوں جوڑوں کی شکل میں ہیں, اور وہ مترادف معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں, اور ان کی جدا جدا کنوٹیشن بھی ہے. اس کی ایک بہت اہم مثال مسلم اور مومن, ایمان اور اسلام, یہ مترادف کے طور پر بھی آتے ہیں, لیکن مسلم اور مومن ان کا علیحدہ علیحدہ مفہوم بھی ہے, اور کسی ایک مقام پر قرآن مجید میں آپ کو مل جائے گا کہ دونوں کا سائملٹینیس کنٹراسٹ دکھا دیا جائے کہ یہ اسلام ہے ایمان نہیں ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, نبی ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے ہو, بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اب یہاں اسلام علیحدہ کر دیا گیا, ایمان علیحدہ, لیکن بہت سے مقامات, بلکہ اکثر مقامات پر یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ بالکل ہم معنی اور مترادف الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح کے الفاظ ہیں نبی اور رسول, اکثر و بیشتر قرآن مجید میں یہ مترادفات کے طور پر آئے, لہذا آپ کو ایکسیپشن مل جائیں گی کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں, ایک آیت قرآن مجید میں لفظ رسول کے ساتھ بھی آ گئی ہے کہ یہ قتال کرتے رہے رسولوں کے ساتھ, لیکن یہ کہ وہ وہاں پر اس دوسرے سینس میں ہم لیں گے, اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ اصطلاحات مترادفات کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہیں, اور پھر ان کا جدا جدا مفہوم بھی ہے. اس جدا مفہوم کے سلسلے میں ہمارے ہاں ایک بات تو متفق علیہ ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں, وہ بات یہ ہے کہ نبوت عام ہے, رسالت خاص ہے. یہی نسبت اسلام اور ایمان میں بھی ہے, ایمان خاص ہے, اسلام عام ہے. کیا معنی؟ کہ ہر مسلمان کا مومن ہونا ضروری نہیں ہے, ہر مومن کا مسلم ہونا ضروری ہے. مومن جو ہوگا وہ تو مسلم ہوگا ہی, لیکن ہر مسلم کا مومن ہونا لازم نہیں. تو جو عام اور خاص کی نسبت ہے مسلم اور مومن میں, وہی نسبت جو ہے یہ متفق علیہ ہے. جتنی بھی مختلف رائے ہیں وہ بعد میں میں بیان کروں گا کہ نبی اور رسول کے مابین کیا فرق اور امتیاز ہے, اس میں بہت سی رائے مختلف ہیں, لیکن سب کے نزدیک متفق علیہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول خاص ہے, نبی عام ہے. ہر رسول تو لازماً نبی بھی ہے, لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے. یہ ہے متفق علیہ چیز. اس کے بعد جو امتیازات قائم کیے گئے ہیں عام طور پر وہ دو ہیں. بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جو کتاب لے کر آئے وہ رسول, جو بغیر کتاب کے آئے وہ نبی. بعض کی رائے یہ ہے کہ نہیں, کتاب والی بات نہیں, حضرت داؤد کو بھی کتاب ملی ہے, ویسے تو صحیفے تو بے شمار کو ملے, لیکن کتابیں بھی ہمارے نزدیک چار ہیں جن کو ہم اللہ کی کتابیں مانتے ہیں.
تورات، زبور، انجیل اور قرآن، ان میں سے ایک حضرت داؤد علیہ السلام ہے کہ جن کو کسی صورت بھی رسول نہیں مانا جا سکتا، وہ صرف نبی ہے حالانکہ کتاب ملی، تو وہ اصول جو ہے وہ یہاں پر ٹوٹتا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ جو نئی شریعت لے کر آئے وہ رسول، اور جو سابقہ شریعت ہی پر، شریعت موسوی ہے جو اسی پر چلے آ رہے ہیں، وہ نبی. یہ قانون بھی ٹوٹ جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بالاتفاق رسول ہے، رسولاً الی بنی اسرائیل، لیکن وہ کوئی نئی شریعت نہیں لائے، شریعت وہی موسیٰ علیہ السلام کی. شریعتیں تو دو ہی ہیں، شریعت موسوی، شریعت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام. باقی حضرت مسیح علیہ السلام کا قول بھی موجود ہے، اب بھی موجود ہے. وہ جو سرمن آف دی ماؤنٹ ہے اس کا آغاز ہی آج جناب نے الفاظ سے کیا ہے کہ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا، لا آف موسیز، موسیٰ کا قانون جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، میں اسے ختم کرنے نہیں آیا ہوں، وہ قائم ہے. تو یہ دونوں رائے ہیں کہ جو دی گئی ہیں. تیسری رائے ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے جو فضل ہے مجھ پر، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس پر مجھے انشراح صدر اللہ نے عطا فرمایا، وہ یہ ہے کہ در حقیقت نبوت ایک ذاتی حیثیت ہے، رسالت ایک منصب ہے. اس کو جو میں سادہ ترین مثال سے سمجھایا کرتا ہوں، مثال سے بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں دیکھیے ملازموں کے کیڈرز ہوتے ہیں، کارڈر کہیں کیڈر کہیں، ان کے وہ رتبے ہیں. مثلا پہلے آئی سی ایس ہوتا تھا، آئی سی ایس پی سی ایس، یہ انڈین سول سروس کا آدمی ہے، یہ پروونشل سول سروس کا آدمی ہے، وہ درجہ بندی تھی. اسی طریقے سے انڈین میڈیکل، یہ آئی ایم ایس کا آدمی ہے، یہ آئی ای ایس ہے، انڈین ایجوکیشنل سروس کا آدمی ہے. تو یہ ایک کیڈر تھا معین، اوپر کا بلند ترین رتبہ ملازمین کا. ایک آئی سی ایس ہمیشہ آئی سی ایس ہی رہے گا، اس کا رتبہ وہی رہے گا، اگرچہ اس کی پوسٹنگز مختلف ہوتی رہیں گی کہ کبھی وہ ڈی سی لگا ہوا ہوگا، کبھی وہ سیکرٹری لگا ہوا ہوگا، کبھی کسی کارپوریشن کا چیئرمین بنا دیا جائے گا، کہیں کسی اور حیثیت میں آ جائے گا. حیثیتیں جو ہیں اس کے جو منصب ہے وہ بدلتے چلے جائیں گے، لیکن اس کا کیڈر معین ہے کہ وہ آئی سی ایس ہے. اب ہمارے یہاں سی ایس پی ہے، وہ سی ایس پی ایک کلاس ہے، ایک رتبہ ہے، ان کا ذاتی رتبہ ہے، وہ ان کی حیثیت معین ہو گئی ہے. اب ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے کسی ضلع کے ڈپٹی کمشنر یا کسی محکمے میں سیکرٹری یہ وغیرہ جو ہے یہ بدل سکتی ہے. تو وہ ہے اپوائنٹمنٹ، یہ ہے ان کی حیثیت. نبی اصل میں وہ منصب و حیثیت ذاتی ہے کہ ایک شخص اس سطح پر آ گیا ہے، بلند مقام پر. نبی کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس کے بارے میں دو رائے ہیں، یا یہ نبع سے نکلا ہے یا نبون سے نکلا ہے. نبع کہتے ہیں خبر، اما یتسالون عن النبع العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. تو نبی چونکہ خبریں دیتا ہے، مقام بلند پر ہونے کی وجہ سے وہ دونوں عالم دیکھ رہا ہوتا ہے، عالم دنیا، عالم آخرہ، اور وہ وہاں کی خبریں دے رہا ہوتا ہے، لہذا وہ نبی ہے. وہ جہنم کی تفصیلات بتا رہا ہے، وہ جنت کی نعمتوں کی تفصیلات بتا رہا ہے، وہ قیامت میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبر دے رہا ہے، لہذا وہ ایک خبر دینے والا ہے اور خبر دے رہا ہے، اس لیے نبی ہے. اور چونکہ مقام بلند پر ہے، نبون کہتے ہیں بلندی کو، تو وہ ایک بلند مرتبت انسان ہے، اس کی حیثیت بلند ہے. یوں سمجھیے ایک شخص ہے جو ولایت کے مرتبے پر فائز ہوا. ولایت تو ظاہر بات ہے کہ انسان محنت سے، مشقت سے، ریاضت سے، عبادت سے انسان اس ولایت کا مرتبہ حاصل کر سکتا ہے. اب اس سے بلند تر رتبہ جو ہے وہ نبوت کا ہے، یہ اپنے کسب سے، اپنی محنت سے حاصل نہیں ہوتا تھا. ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب تو بالکل بند، وہ دروازہ جو ہے ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس لیے یہ ہے بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ منصب نہیں دیا جاتا، نہیں نہیں دیا جاتا تھا، یہ تو انسان حاصل نہیں کر سکتا تھا، دیا جاتا تھا، یہ وہبی تھا، کسبی نہیں تھا. تو یہ ولایت سے نبوت، یہ چھلانگ جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہاتھ پکڑ کر جن کو اوپر لیتا تھا وہ انہی سے وہی لگاتے تھے، وہ نبی ہو گئے. اب ان کا کیڈر معین ہو گیا، اب ان کو کسی معین قوم کی طرف بھیجا جائے، جاؤ وہاں، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. والى مدين اخاهم شعيبا، الى مدين اخاهم شعيبا میں اب فعل جو ہے محذوف ہے، وہ ارسلنا الى مدين اخاهم شعيبا، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو. اسی طریقے سے
وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا عاد کی قوم کی طرف ان کے بھائی ہود کو، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا ثمود کی طرف ان کے ایک ہم قوم، ان کے ایک بھائی حضرت صالح علیہ السلام. یہ ہے رسالت. اب جب رسالت کا معاملہ ہو گیا تو اس کا وہ تعلق جو ہے، رسالت جو ہے وہ بھیجا جانے کا عمل ہے، بھیجنے والے کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، وہ نمائندہ بن گیا ہے اب اس قوم کے لیے اللہ کا. اللہ کا نمائندہ بن جانا یہ وہ حیثیت ہے کہ اب اللہ کے ساتھ وہ اس طریقے سے وابستہ ہو گیا، بریکٹڈ ہے، کہ اس کا مغلوب ہو جانا گویا کہ اللہ کا مغلوب ہو جانا ہے. میں اس کی بھی مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک سپاہی اگر وہ وردی میں نہیں ہے اور آپ اس سے جھگڑ پڑے ہیں تو وہ جھگڑا تو ایسا ہی ہوگا جیسے کہ جھگڑا ہو جاتا ہے دو اشخاص کا، لیکن وردی میں جب ہو سپاہی اور آپ اس سے لڑیں گے اب معاملہ بالکل نوعیت بدل گئی ہے. اس لیے کہ وہ اس وقت وردی پہنے ہوئے، اس وقت اس کی حیثیت جو ہے وہ حکومت کے ایک نمائندے کی ہے، حکومت کے کارندے کی حیثیت میں اگر آپ آبسٹریکٹ کر رہے ہیں اس کے کام کو، اس سے کسی بھی طریقے سے لڑ رہے ہیں، تو یہ وردی جو ہے اس نے اسے وہ حیثیت عطا کر دی ہے کہ اس کے ساتھ لڑائی، حکومت کے ساتھ لڑائی. لہذا رسالت کے ساتھ جب معاملہ ہوگا، رسولوں سے جب تصادم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آخر کار درمیان میں اونچ نیچ جو آتی ہے اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے، اہل ایمان کو ان پختہ کرنے کے لیے ان کو بھٹیوں میں سے گزارتا ہے، یہ بات بالکل دوسری ہے، لیکن بالآخر یہ اس کا قاعدہ اور قانون ہے کہ رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا. چنانچہ بڑی پیاری آیت آئے گی سورہ قمر میں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب پکارا ہے انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں تو مغلوب ہوا چاہتا ہوں، مجھ پر تو یہ لوگ غالب آئے چاہتے ہیں، پس تو مدد فرما اور تو انتقام لے. یہ جو ہے اس لیے کہ قانون یہ ہے کہ لکتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے کہ میں غالب آ کر رہوں گا خود اور میرے رسول، وہ میرے فرشتادے ہیں، میرے بھیجے ہوئے ہیں، میں نے اس مشن پر انہیں بھیجا ہے، ان کی حیثیت میرے نمائندے کی ہے، ان کی مغلوبیت گویا کہ نتیجتاً میری مغلوبیت ہے، یہ ہونے والی بات نہیں. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، وہی مضمون ہے یہاں ان تین آیات میں. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر جو ہے غالب آ کر رہے گا. اس کی شکل کیا رہی وہ میں نے ابتدا میں عرض کی تھی انباء الرسل کے عنوان سے، کہ رسول اور اس پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا گیا اور بقیہ کو تحس نحس کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، عذاب استیصال. قطع دابر القوم الذین کفروا، اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جس نے کہ کفر کی روش اختیار کی. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط اور آل فرعون کے بارے میں پوری ہو کر رہی ہے، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر بار بار آیا ہے. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک مقام ہے قرآن مجید کا ایسا جہاں مسلم اور مومن کو جدا کیا گیا ہے، اور وہ سورہ حجرات کی آیت قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اسی طرح ایک مقام ہے اور وہ ہے سورہ آل عمران، جس میں یہ نبی اور رسول کا یہ فرق واضح کر دیا گیا کہ دو تھے کنٹمپریریز. یہ عجیب ہے بنی اسرائیل کی داستان، امت کی حیثیت سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے تو دو رسولوں سے شروع ہوتی ہے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اور آخر میں جہاں ان کی تاریخ آئی حضرت مسیح جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کے، وہ سلسلہ جو ہے ختم ہو رہا ہے حضرت مسیح علیہ السلام پر. تو وہاں بھی بیک وقت دو موجود ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت یحییٰ بھی ہیں. حضرت یحییٰ کے بارے میں قرآن مجید بیان کرتا، ذرا دیکھ لیجئے سورہ آل عمران نکال لیجئے. حضرت زکریہ نے جب دعا کی تھی بیٹے کے لیے، ہنالک دعا زکریہ ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اب یہاں اگلی آیت پڑھیے، فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اتنی مدح کی گئی ہے ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی ذاتی حیثیت، اس کو کتنا نمایاں کیا گیا ہے.
وہ کون ہوں گے؟ میں اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا یحییٰ کی، جن کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. پھر وہ سید ہوں گے، سردار ہوں گے، حصور ہوں گے، نہایت پاک دامن اور ہر چیز سے دامن کش رہنے والے، اپنے حصار اپنے گرد کھینچ لینے والے، چونکہ زہد انتہا درجے کا حضرت یحییٰ علیہ السلام میں تھا. وہ جنگل میں رہتے تھے اور جنگلی ٹڈیاں کھاتے تھے اور جنگلی شہد پر گزارا کرتے تھے، آبادیوں سے تعلق منقطع کر لیا تھا. اسی لیے ان کے لیے جو انجیل میں الفاظ آتے ہیں، کرائی فرام دی ولڈرنس، ایک بیابان سے ایک پہ ایک پکارنے والے کی پکار جو ہے، یہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دعوت کا انداز. تو یہ ہے. لیکن آخری بات، ونبیم من الصالحین، یہاں آ کر بات ختم ہو گئی. رسول نہیں ہے. اب آئیے آگے، حضرت مسیح کی شان بیان ہو رہی ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تعالیٰ ان کو سکھائے گا کتاب بھی اور حکمت بھی، تورات بھی اور انجیل بھی. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ رسول بنا کر بھیجے جائیں گے یا بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف. تو یہ جو سائملٹینیس کنٹراسٹ آیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر نبوت پر ختم، رسالت کا ذکر نہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام کا جو آخری لفظ آیا، رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول ہے بنی اسرائیل کی طرف. اب اس فرق کو دیکھ لیجئے. حضرت یحییٰ قتل ہو گئے، زمین نہیں پھٹی، آسمان نہیں شک ہوا، کچھ نہیں ہوا، اللہ نے کسی طریقے سے ان کو نہیں بچایا. وہ نبی ہے، رسول ہے نہیں، لہذا وہ قتل ہو جائے کوئی بات نہیں. حضرت مسیح پر ہاتھ ڈالا گیا تو یوں سمجھیے کہ تمام جتنے بھی ظاہری قوانین ہیں ان کو توڑ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھایا. اسی لیے بڑی شدت کے ساتھ قرآن مجید نفی کرتا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ قتل کر سکتے تھے، رسول کو قتل کر سکتے تھے. وَقَالُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کیا ہے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو. اب آپ یہاں نوٹ کیجئے گا خاص طور پر کہ انہوں نے تو رسول اللہ نہیں مانا. یہ رسول اللہ کے جو الفاظ وہاں آئے ہیں، یہ ان کا تو نہیں ہو سکتا قول کہ ہم نے قتل کیا مسیح ابن مریم کو، یعنی رسول اللہ کو. یہ الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں، انہوں نے تو قتل کیا عیسیٰ ابن مریم کو، ہم نے قتل کیا. قولہم انا قتلنا عیسیٰ مسیح ابن مریم، ہم نے قتل کیا عیسیٰ مسیح ابن مریم کو. یہاں اضافہ کیا اللہ نے، رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول کے بارے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے قتل کیا. نہیں، انہوں نے نہ قتل کیا ہے نہ صلیب دی ہے، بلکہ ان کے لیے تو ایک گھپلا کر دیا گیا. ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا. اب کس بات کو سمجھیے، یا تو شکل وہی ہوتی کہ جو چھ رسولوں کے ساتھ ہوئی ہے، جو حضرت نوح کے ساتھ ہوئی، حضرت ہود کے ساتھ ہوئی، حضرت صالح کے ساتھ ہوئی، حضرت شعیب کے ساتھ ہوئی، حضرت لوط کے ساتھ ہوئی، حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوئی. وہ کیا تھی کہ دشمن اسی وقت تحس نحس کر دیا گیا، صرف رسول اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے. ایک شکل تو یہ تھی. اب یہ حکمت خداوندی کا ایک فیصلہ ہے کہ یہ شکل ابھی نہیں ہوئی، ہوگی. یہ قانون ٹوٹ نہیں سکتا، اللہ کا قانون ہوگا، لیکن یہ کہ کسی معاملے میں ایک ڈیفرڈ ججمنٹ ہو سکتا ہے، ججمنٹ ریزرو ہو سکتا ہے، فیصلہ جو ہے ابھی صادر نہیں ہوا ہے، اس کے اندر وہ جو وقفہ گزر رہا ہے اس میں اللہ نے اپنے رسول کو اٹھا لیا. وہی رسول بجن سے ہی، بنفس ہی، بذات ہی، مسیح مسیح نہیں، مسیح ابن مریم، جو رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف، ان کا قصہ چکانے کے لیے انہی کا نزول ہوگا. وہی رسول ہے جس طریقے سے کہ شعیب کی آنکھوں کے سامنے ان کی قوم برباد کی گئی ہے، جس طریقے سے کہ حضرت ہود کے آنکھوں کے سامنے قوم عاد کے اوپر عذاب آیا، کیف آسا علی القوم الظالمین، یہ انہوں نے کہا ہے کہ اے میری قوم، حسرت کے ساتھ کہا ہے، میں نے تو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا، میں نے تو پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا، اب میں ان ظالموں کے اوپر کیسے افسوس کروں، یہ اگر ہلاک ہوئے تو اپنی شامت اعمال سے ہلاک ہوئے. تو جس طریقے سے رسولوں کی موجودگی میں ان کی وہ قومیں جنہوں نے ان کا کفر کیا تھا وہ ہلاک کی گئی ہیں، تو بنی اسرائیل کا بھی جو آخری فیصلہ چکایا جائے گا وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے سامنے انہی کے ذریعے سے چکایا جائے گا. لہذا اس قانون خداوندی کی روح سے یہ سمجھ لیجئے، یا تو یہ مانیے کہ قانون ٹوٹ گیا. یہ جو بات کہی گئی ہے کہ وہ چڑھا دیے گئے سولی پر اور پھر اتر گئے اور زندہ ہو گئے اور پھر آسمان پر چڑھ گئے،
تو مغلوب تو ہو گئے، قانون تو ٹوٹ گیا. بہرحال یہ تو ہے عیسائیوں کا عقیدہ، اس میں تو ہمیں زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں. ہمارے نزدیک تو حضرت مسیح سولی پر چڑھے ہی نہیں، وہ مغلوب ہوئے ہی نہیں، ان کو اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا. اور جو برنباس کا جو بیان ہے، ایونجیلیم برنابے، گاسپل اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس، اس میں یہی ہے کہ وہی جو حواری تھا جس نے دھوکہ دیا تھا، جس نے غداری کی تھی، جس نے پکڑوایا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کو، جو سپاہیوں کو لے کر آیا تھا 30 چاندی کے سکوں کے عوض، اسی کی شکل بدل دی گئی. اس نے یہ کہا تھا کہ تم آ جانا، جس سے میں ملاقات کر رہا ہوں گا وہی مسیح ہوں گے، ان کو پکڑ لینا. حضرت مسیح اس وقت جو ہے انڈر گراؤنڈ تھے، آج کی اصطلاح میں اس وقت وہ آیا ہے اندر، اور اسی کی شکل حضرت مسیح کی بنا دی گئی ہے، اسی کو پکڑا گیا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام وہیں سے اٹھا لیے. یہ انجیل برنباس کا بیان ہے، اور یہی قرآن مجید کے بیان میں بالکل فٹ بیٹھتا، قرآن کے فلسفے کی روح سے بھی، قرآن کے بیان کے لیے جو الفاظ آئے اس کے اعتبار سے. یہ جو ان لوگوں کا کہنا ہے جو ایک جدید یہاں گروہ پیدا ہوا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سولی سے بچا لیے گئے لیکن چھوڑ کر آ گئے، اور آ کر یہاں کہیں کشمیر میں وہ اپنی جو طبی موت ہے وہ مر گئے، تو اس میں بھی مغلوب تو ہو گئے، اور وہ قوم ان کے سامنے تو تباہ نہیں ہوئی، بنی اسرائیل تو آج تک موجود ہے. قوم عاد ختم ہوئی، قوم ثبوت ختم ہوئی، قوم لوط ختم ہوئی، قوم شعیب ختم ہوئی، بنی اسرائیل آج تک موجود ہے، تو قاعدہ تو ٹوٹ گیا. تو یا تو تین آیات یہ اور چوتھی آیت سورہ مجادلہ کی قرآن مجید سے نکال دیں، تو جو چاہے وہ فلسفہ تراش لیں، لیکن یہ کہ یہ آیات موجود ہیں، کوئی مائی کا لال ان کو نکال نہیں سکتا، ان کی توجیہ ممکن نہیں ہے. حضرت مسیح علیہ السلام مغلوب نہیں ہو سکتے. قوم اگر ان کو قوم نے رد کیا تھا تو ان کے سامنے اس قوم کی ہلاکت لازمی تھی، ان کو غالب ہونا چاہیے تھا. آدمی جان بچا کر فرار ہو کر کہیں چلا جائے تو غالب تو نہیں ہوا، وہ تو مغلوب ہی مغلوب ہے. یا یہ ہوتا کہ جیسے حضور پھر ہجرت کرنے کے بعد پھر آئے ہیں اور پھر غالب ہوئے ہیں، یا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یا وہ شکل ہوتی. تو یا تو حضرت مسیح کشمیر سے واپس جاتے وہیں اور پھر وہاں جا کر غلبہ ہوتا، تب بھی یہ قانون انٹیکٹ رہتا. لیکن اگر وہ وہاں سے جان بچا کر آ گئے بالفرض، جیسا کہ ان کا کہنا ہے، اور کشمیر میں آ کر وہ فوت ہو گئے، تو مغلوبیت کی کیفیت میں فوت ہوئے ہیں وہ، پھر وہ غالب نہیں ہے، یہ قانون ٹوٹ جائے گا. یا حضرت مسیح کو صرف نبی کہو، رسول نہ کہو، تو سورہ آل عمران آپ کا راستہ روک لے گی. یہ قرآن جو ہے مہیمن ہے، اپنی تعلیمات کا پہرے دار خود ہے، یہ اپنے مضامین کی خود حفاظت کرنے والی کتاب ہے. یا ان کو رسول نہ مانو تو سورہ آل عمران کا تمہیں کچھ کرنا پڑے گا، کچھ اس کے اندر سے کمی بیشی کرنی پڑے گی. رسول مانو تو پھر یہ تین آیات اور وہ چوتھی آیت سورہ مجادلہ کی وہ نکالیے، تب آپ کا وہ فلسفہ پورا بیٹھتا ہے. ورنہ قرآن مجید کے یہ محکم جو آیات ہیں قرآن مجید کی، اس میں تو فٹ بیٹھنے والی بات ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ وہ قانون انٹیکٹ ہے، صرف یہ ہے کہ فیصلے کا نفاذ جو ہے مؤخر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی تقویم میں یہ 2000 برس، 2500 برس، یہ کچھ زیادہ نہیں ہوتے، اور اب سٹیج سیٹ ہو رہی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ کہیں امریکہ وغیرہ میں جائیں تو ایک عجیب کیفیت وہاں ہوتی ہے کہ وہاں اس وقت تین قومیں سمجھیے کہ آباد ہیں، یا ہندوؤں کو سکھوں کو چھوڑ دیجئے، اہل کتاب میں سے عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور تینوں منتظر ہیں کہ آ رہا ہے کوئی آنے والا. یہودی بھی منتظر ہے مسیح کے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں جو پیشین گوئیاں تھیں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں، حضرت مسیح آ گئے ان کو تو مانا نہیں، تو پیشین گوئیاں تو جوں کی توں ابھی قائم ہیں، لہذا وہ مسیح کے منتظر ہیں ابھی کہ مسیح آنے والا ہے. عیسائی بھی قائل ہے کہ مسیح آئیں گے، وہ جو اٹھ گئے تھے، جو قبر بنی تھی ان کی، ایک کھو کے اندر ان کو رکھ دیا گیا تھا، ان کے تابوت کو، اس میں سے وہ زندہ ہو کر نکلے، حواریین سے ملے اور پھر آسمان پر چلے گئے، اور اب آئیں گے. دی لارڈ از کمنگ، یہ سٹیکرز آپ کو ملیں گے کاروں پر لگے ہوئے، بڑے نمایاں، بمپرز پر اور شیشوں پر لگے ہوئے، دی لارڈ از کمنگ. وہ وقت آ رہا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا، خداوند مسیح، یسوع مسیح جو ہے وہ اب آیا چاہتے ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ ہم بھی اب منتظر ہیں. حالات کا رخ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جن چیزوں کی خبریں دی گئی تھیں وہ بڑی اسی طریقے سے ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہودیوں کی یہ ریاست جو بظاہر اس وقت ان کے ایک عزت کی بنیاد بن گئی ہے، کہ ایک بڑا ان کا مرکز ہے، لیکن اصل میں یہ حکمت خداوندی میں ذریعہ ہے پوری دنیا سے سمیٹ کر یہودیوں کو ایک مرکز پر لانے کا، تاکہ وہ عذاب خداوندی پھر وہ ایک جگہ پر ان کو گھیر لے، اور یہی اسرائیل جو ہے ان کا آخری قبرستان بنے، اور حضرت مسیح ہی نازل ہوں گے. وہ مسیل مسیح نہیں بلکہ اصل مسیح ابن مریم وہی نازل ہوں گے جو اٹھائے گئے ہیں، جن پر موت نہیں واقع ہوئی ہے، وہ آئیں گے اور مسلمانوں کے اور یہودیوں کے درمیان جب فیصلہ کن کشمکش ہو رہی ہوگی تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دے کر وہ عذاب خداوندی اس قاعدے کی روح سے اس کی تکمیل فرمائیں گے اپنے ہاتھوں. اور حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ پتھر بھی پکار کر کہے گا کہ اے روح اللہ، یہ میرے پیچھے ایک یہودی موجود ہے، اور اس کو بھی حضرت مسیح قتل کریں گے. ان کا جو سب سے بڑا لیڈر ہوگا دجال، اس دجال کو حضرت مسیح قتل کریں گے. وہ بھاگ رہا ہوگا مقام لد پر، حضرت مسیح اس کو پکڑیں گے. لڈا ان کا ایئر بیس ہے، اس لڈا سے وہ کم وقت جو ہے کہیں دوڑنے کی فکر میں ہوگا کہ جہاں حضرت مسیح علیہ السلام اسے اوور پاور کریں گے اور قتل کریں گے. تو یہ ساری جو سٹیج جو ہے سیٹ ہو رہی ہے. اور ایک دور میں ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے کچھ مغربی چیزوں کے زیر اثر، کچھ مادہ پرستی اور سائنس کے زیر اثر جو اس طرح کی دور ازکار تعویلیں کی ہیں، یہ وقت ہے کہ ان تک بھی یہ بات پہنچائی جائے کہ اپنی ان حماقتوں سے اور اپنی ان گمراہیوں سے وہ باز آئیں، اگر کسی درجے میں بھی کوئی خلوص کا رنگ. اور یہ جان لیجئے پیچھے چلنے والوں میں مخلصین ہوتے ہیں. یہ شرارت جو ہوا کرتی ہے وہ لیڈروں کی ہوا کرتی ہے، باقی جو لوگ پیچھے چلتے ہیں، جو اپنی جان اور مال کھپاتے ہیں، پیسہ صرف کرتے ہیں، اپنے مشن چلا رہے ہیں، یہ سب لوگ دکاندار نہیں ہوتے، ان میں خلوص ہوتا ہے، لیکن وہ دھوکے میں آ گئے ہوتے ہیں. ان کو ضرورت ہے کہ یہ بات جو ہے بڑی دل سوزی کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ بتائی جائے، قرآن کے فلسفے سے بتائی جائے. حدیث در حقیقت قرآن کی تائید کر رہی ہے، ورنہ اصل فلسفہ جو ہے وہ خود قرآن حکیم کا ہے، اور اس میں یہ رسول اور نبی کا فرق، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا جو تقابل ہے، سائملٹینیس کنٹراسٹ، حضرت یحییٰ کا قتل ہو جانا، حضرت عیسیٰ کا رفع، اور ان کا مغلوب نہ ہونا، یہ جو تعویل کرتے ہیں اس میں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، قوم پر کوئی عذاب نہیں آتا، حالانکہ وہ جو قانون خداوندی ہے اس کے اعتبار سے قوم کو ہلاک ہونا چاہیے، انہیں غالب ہونا چاہیے. یہ ہو کر رہے گا. یہ تین آیات بھی حق، سورہ مجادلہ کی آیت بھی حق، اور سورہ آل عمران میں حضرت یحییٰ اور حضرت مسیح علیہ السلام کا جو تقابل ہے وہ بھی حق. ان سب کو جمع کر لیجئے اور اس آیت کو خاص طور پر ذہن میں رکھیے کہ ان کا یہ قول ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، تو یہ رسول اللہ کے الفاظ ان کے نہیں ہو سکتے، یہ لازماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ ایسی ان کی جرت کہ ہمارے رسول کو قتل کر دیں. یہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے رسول کو انہوں نے قتل کر دیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اس میں جوڑیے تو وہی بات جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہوتی ہے وہی فٹ بیٹھتی ہے، کوئی اور چیز فٹ نہیں بیٹھتی. فتول عنہم حتا حین، اب یہ آخری آیات ہیں سورہ مبارکہ کی. تو اے نبی، ذرا اعراض کیجئے ان سے ایک معین مدت تک. یہ ابتدائی صورتوں میں آپ کو ہمیشہ یہ بات ملے گی، اے نبی ذرا انہیں امہلہم رویدا، فمہل الکافرین امہلہم رویدا، ذرا مہلت دیجئے، جلدی نہ کیجئے، جلدی فیصلہ طلب نہ کیجئے، ان کو ابھی مہلت دینا ہماری حکمت میں ہے، لہذا ذرا آپ انہیں مہلت دیجئے. تو وہی بات یہاں فرمائی، فتول عنہم، تولا ذرا رخ موڑ لیجئے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ اب جو مکذبین ہیں اور جو استہزاء کر رہے ہیں انہی کی طرف متوجہ ہیں، تو دل پر ملال ہوگا، دل کے اندر کیفیت جو ہے غم کی پیدا ہوگی، تو ذرا آپ ان سے اپنا رخ ہی پھیر لیجئے، ان کی طرف التفات ہی نہ کیجئے، ان کی طرف توجہ ہی نہ کیجئے، آپ تو صرف نظر کر لیجئے ان سے. فتول عنہم حتی حین وابصرہم فسوف یبصرون، اور آپ دیکھیے ان کو تو یہ بھی عنقریب دیکھ لیں گے. یہاں آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی یہ انداز جو ہے وہ سورہ نون جو بڑے آغاز کی صورت ہے اس سے یہاں پر بہت ملتا ہے، آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ فتنے میں کون پڑ گیا تھا اور کون بچل گیا تھا اور کس کی مت ماری گئی تھی. اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ وہ لوگ جو ہیں بہت ہی ایک خاص انداز سے کہا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو لے آئیے ہم پر عذاب. یہ آخری انداز ہوتا ہے کسی کے جھٹلانے کے لیے کہ ہم بالکل آپ کو سچا نہیں مانتے اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صرف دھوس ہے اور افتراء ہے، اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لا کے دکھائیے. افبعذابنا یستعجلون، تو کیا یہ بے وقوف، یہ احمق، یہ نادان ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین، تو جب وہ ان کے سہنوں میں نازل ہوگا عذاب خداوندی جب نازل ہوگا ان کے سہنوں میں، ان کے گھروں کے آنگنوں میں، فسا صباح المنذرین، تو وہ بہت ہی بری صبح ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ جن کو خبردار کیا جا رہا ہے یا خبردار کر دیا گیا تھا. آج تو آپ انہیں وارن کر رہے ہیں، انہیں خبردار کر رہے ہیں، انہیں متنبہ فرما رہے ہیں، اور یہ انکار کر رہے ہیں اور عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. لیکن جب وہ عذاب آ جائے گا، جب ان کے آنگنوں میں اور ان کے سہنوں میں وہ نازل ہو جائے گا، تو وہ صبح ان کے حق میں بڑی ہی بری ہوگی. یہ صبح کا لفظ جو ہے خاص طور پر آتا ہے چونکہ عرب میں جو غارت گری ہوتی تھی، ایک قبیلہ کسی قبیلے پر جا کر جب ٹوٹتا تھا اور قتل اور غارت گری کا بازار گرم کرتا تھا، لوٹ مار کا، تو وہ عین صبح کا وقت ہوتا تھا، جس کو آپ آج کل کہتے ہیں دی اسمال آورز آف دی مارننگ. یہ دو تین چار بجے کا ٹائم جو ہے جس وقت کے بڑی شدید غفلت ہوتی ہے، لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو آ کر شبخون مارا تاکہ انہیں اٹھنے کا موقع نہ ملے اور ریزسٹنس نہ ہو اور آپ جو اپنا مقصد ہے وہ پورے طور پر حل کر لیں. اور عام طور پر فوجی مہموں میں بھی اس زمانے میں یہی وقت ہے، اصل میں اسالٹ کا وقت جو ہے اور اقدام کا وقت جو ہے وہ یہی ہے. تو اسی لیے یہ صبح کا لفظ خاص طور پر عذاب کے لیے آتا ہے. حضور نے بھی جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر پہلا نعرہ لگایا تھا تو وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے، یعنی عذاب خداوندی جو ہے اس کا بند ٹوٹنے کو ہے، وہ صبح جو ہوگی تمہارے لیے وہ بہت ہی بری صبح ہوگی. وہی لفظ یہاں ہے، فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب وہ عذاب ان کے آنگنوں میں، ان کے سہنوں میں نازل ہوگا تو وہ صبح ان کے حق میں بہت بری ہوگی جنہیں متنبہ کر دیا گیا تھا. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، دیکھیے کس طریقے سے شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہ اے نبی ہمیں معلوم ہے. یہ سورہ ہجر کے آخر میں بھی جو آیت آئی ہے، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے اے نبی کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کے سینہ بھجتا ہے، آپ کو رنج ہوتا ہے، آپ کو غم ہوتا ہے، یہ ہمیں خوب معلوم ہے. تو وہ شفقت، وہ محبت، وہ عنایت ٹھیک ہے، لیکن ذرا مہلت دیجئے، ذرا انتظار کیجئے، ذرا فصفح الصفح الجمیل، تو بڑے خوبصورت انداز میں ذرا ان سے صرف نظر کر لیجئے، توجہ کو ان سے ہٹا لیجئے، ان کو نظر انداز کر دیجئے. یہ انداز ہے سمجھانے کا، جیسے کہ کسی ایسے کو جس کی دلجوئی مقصود ہو اس کو جس طریقے سے سمجھایا جائے گا. تو پہلے آ چکا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، پھر وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، ایک معین مدت تک کے لیے ذرا ان سے صرف نظر کیے رکھیے. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھیے آپ بھی، یہاں ابصر جو ہے انتظار کے معنی میں ہے، وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، جیسے کہ سورہ سجدہ ختم ہوتی ہے، آپ بھی انتظار کیجئے اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کشمکش کا. یہ چیز جیسے یہ منتظر ہے، ذرا کچھ آپ بھی انتظار کیجئے. وہ اب سے اور دیکھیے، فسوف یبصرون، تو ان قریب یہ دیکھ لیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب، وہ رب کے جو رب العزت ہے، عزت والا، قدرت والا، اختیار والا، اقتدار والا رب، عما یصفون، ان تمام صفات سے کہ جن سے یہ اسے متصف کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے کہ جو یہ بیان کر رہے ہیں، ان تمام ہستیوں سے کہ جن کو انہوں نے اس کا شریک ٹھہرا لیا ہے. یہ تمام مضامین جو ہے اس کے اندر آ گئے، وہ بہت بلند و برتر ہے، بہت پاک ہے. وسلام علی المرسلین، اب یہ درمیان کے جو سوا دو رکوع آئے تھے جن میں رسولوں کا ذکر تھا، اور آخر میں تین آیات جو ہم نے پڑھی رسولوں کے باب میں، ہمارا یہ فیصلہ بہت پہلے طے پا چکا ہے، اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، یہ اس سے پہلے بھی آیا ہے، سلام علی الیاسین، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین. تو آخر میں بھی گویا کہ کنکلوڈنگ ریمارکس جو ہے اس میں وہ بات بھی لے آئی گئی، وسلام علی المرسلین، سلامتی ہو ان پر کہ جنہیں رسول بنا کر بھیجا گیا. والحمد للہ رب العالمین، اور کل کی کل حمد، کل کی کل ثنا، کل کا کل شکر ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہاں یہ نوٹ کیجئے کہ تسبیح اور تحمید جمع ہو گئی ہے، صرف یہ کہ درمیان میں رسولوں پر سلامتی، یہ درمیان میں جملہ مترجہ سمجھیے، اللہ کے لیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والحمد للہ رب العالمین، اگر اس کو درمیان میں سے نکال دیں تو تسبیح و تحمید، یہی وہ چیزیں ہیں کہ تسبیح و نصف المیزان والحمد للہ تملؤه وتملؤ ما بین السماوات والارض، ان دونوں کے جمع کرنے سے معرفت خداوندی کی میزان پر ہو جاتی ہے. یہاں یہ سورہ مبارکہ ختم ہوئی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر.